وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 8 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
قبائلی علاقوں میں فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیوں میں 55 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، 4 صدا کے علاقے سے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند گرفتار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کو فوری طور پر بحال کیا جائے، دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں مصروف مسلح افواج کے اہلکاروں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا، وزیر اعظم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بے نظیر بھٹو کی برسی، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ہفتے کے روز شمالی کوریا نے امریکی صدر باراک اوباما کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس نے انٹرنیٹ کی ترسیل میں اضافہ، جس کے باعث گزشتہ ہفتے کے دوران پیانگ یانگ کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا۔ اور صومالیہ میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے الشباب کے سب سے زیادہ مطلوب کمانڈروں میں سے ایک کو پکڑ لیا ہے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سندھ کے دارالحکومت کے پرانے حاجی کیمپ کے علاقے کی سومرو گلی میں لکڑی کے ایک گودام میں اتوار کی رات گئے آگ لگنے کے واقعے میں کپڑے کی قریبی مارکیٹ اور عمارتوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے ابلاغ عامہ کے ذرائع کو بتایا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 2 اسنار کل جائے حادثہ پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کا کام جاری ہے۔ ذرائع نے اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دیا ہے، جس نے ذرائع کے بقول قریبی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت اللہ آباد نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی فوری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ادھر بتایا جاتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ پرانا حاجی کیمپ کے علاقہ مکینوں کے انخلا کا کام جاری ہے۔ افغان سرحد کے ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقے میں فوج کی جاری کارروائی کے دوران پاکستان کے جنگی طیاروں اور بری افواج نے 55 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں جمعے کی شام فضائی حملوں میں کم سے کم 39 عسکریت پسند مارے گئے، جن میں 2 اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوج کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 55 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے، جن میں حکام کے مطابق 2 شدت پسند کمانڈر بھی شامل ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جمعے کی شام کی گئی فضائی کارروائیوں میں کم از کم 39 دہشت گرد مارے گئے۔ بیان میں بتایا گیا کہ یہ کارروائی دتاخیل کے علاقے میں کی گئی، جس میں زیر زمین اسلحہ اور گولہ و بارود کے ایک ذخیرے کے علاوہ دہشت گردوں کے زیر استعمال سرنگوں کے نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ فوج کے ایک اور بیان کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب اورکزئی اور خیبر ایجنسی کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ایک جتھے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 16 عسکریت پسند مارے گئے جبکہ 20 جنگجو زخمی بھی ہوئے۔ بیان کے مطابق شدید لڑائی کے بعد دہشت گرد پسپا ہو گئے اور ان کے 2 ساتھیوں کو شدید زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ جھڑپوں میں 4 فوجی بھی زخمی ہوئے۔ جن علاقوں میں تازہ فضائی اور زمینی کارروائیاں کی گئیں، وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس نے 4 صدا کے علاقے میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر کے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند کمانڈر امان اللہ عرف عرفان خوراسانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق عرفان خوراسانی مبینہ طور پر پولیس پر متعدد حملوں کے علاوہ ایک صحافی مکرم خان کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ ضلع 4 صدا قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی سرحد پر واقع ہے۔ پولیس کے مطابق عرفان خوراسانی کے 2 ساتھیوں وسیع اللہ عرف ابو بکر اور روح اللہ عرف شمس الرحمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی فوج نے 15 جون کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں چھپے قلدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے علاوہ دیگر شدت پسند تنظیموں کے مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا آغاز کیا. زمینی فوج کی کاروائیوں اور پیش قدمی کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں حکام کے مطابق اب تک 1200 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں. اس قبائلی علاقے سے فرار ہونے والے دہشت گردوں کے خلاف دیگر قبائلی علاقوں خاص طور پر خیبر ایجنسی میں بھی کارروائی کی جا رہی ہے. اکتوبر میں فوج نے خیبر ون کے نام سے جو آپریشن شروع کیا تھا اس میں بھی درجنوں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. 16 دسمبر کو پشاور کے ایک اسکول پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے حق میں مطالبات میں اضافہ ہوا. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد پاکستان بدل چکا ہے جہاں دہشت گردی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کی غرض سے اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اقلیتوں کے خلاف فرقہ وارانہ تشدد اور دہشت گردی کی کسی بھی صورت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کو عقیدے اور نسل سے بالاتر ہو کر سب کے لیے محفوظ بنایا جائے گا. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے جہاں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، وہیں حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے متفقہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سرگرم دکھائی دیتی ہے. وزیراعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کوششوں کی خود قیادت کریں گے اور ان دنوں وہ روزانہ کی بنیاد پر اعلی سطح اجلاسوں میں عہدیداروں سے مشاورت اور انہیں ہدایات جاری کر رہے ہیں. ہفتے کو اسلام آباد میں قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی جائزہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے افریق سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کم سے کم وقت میں زیادہ نتائج حاصل کرنے کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان بہتر تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت انسداد دہشت گردی کی جنگ میں مسلح افواج کے جوانوں کو قانونی تحفظ دے گی. انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے نیکٹا کو فوری طور پر فعال کرنے کی ہدایت کی. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا ایک خود مختار ادارہ ہے جو براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، لیکن یہ ادارہ تاحال پوری طرح سے قابل عمل نہیں ہو سکا ہے. ہفتے کو ہونے والے اجلاس میں قانونی ماہرین کی ایک ٹیم نے دہشت گردی کے خلاف مؤثر لائحہ عمل کے لیے ایک قانونی مسودہ بھی پیش کیا، جس پر وزیر اعظم نے سیاسی قیادت سے مشاورت کی ہدایت کی. قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے قائم کی گئی کمیٹیوں کو ہدایت کی جا چکی ہے کہ وہ ملک سے مسلح گروہوں کے خاتمے، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دینے اور دہشت گردوں کے مالی وسائل جمع کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اقدامات کریں. گزشتہ ہفتے پشاور میں اسکول پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک کی تمام پارلیمانی جماعتیں 2 بار وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کر چکی ہیں، جس میں متفقہ طور پر ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کی حمایت کی گئی. گزشتہ کل جماعتی کانفرنس میں بعض تحفظات کے باوجود فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا تھا جو دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کریں گی. اس بارے میں آئینی ترمیم کے لیے مشاورت کا سلسلہ تاحال جاری ہے. بعض سیاسی و قانونی حلقے خصوصی عدالتوں کے قیام پر زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں قانون سازی اور تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا. معروف وکیل سینیٹر فروغ نسیم نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتیں ایک عارضی حل ہے، جبکہ اس ضمن میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے.
لیکن جو سولوشن ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ملٹری کورٹ کا تو ایک ٹیمپری سولوشن ہے. آپ کو ضرورت اس کی ہے کہ امپاور کریں اپنی پولیس کو، اپنے انویسٹیگیشن کو اور اپنی عدالتوں کو.
پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی و انتہا پسندی کا سامنا ہے اور اب تک اس کے ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 50,000 سے زائد افراد اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. موجودہ حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں کیے جانے والے بعض فیصلوں پر مقامی و بین الاقوامی سطح پر بعض انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے تنقید بھی سامنے آئی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درپیش حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے جو وقت کی ضرورت ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سانحہ پشاور کے بعد حکومتی اقدامات اور فوجی کارروائیوں میں تیزی پر پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے پشاور سے سینئر صحافی فخر کاکا خیل سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. اس بارے میں فخر کاکا خیل کہتے ہیں،
اس حوالے سے تو سارے ہی لوگ متفق ہیں کہ اب جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں بلا تفریق کی جا رہی ہے, لیکن خدشہ پھر رد عمل کا بھی ہے. جو زیادہ تر تجزیہ نگاہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج تو ایک جو فوجی کاروائیاں ہیں وہ تو سارے معاملے کا ایک پہلو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ موجود آ رہی چیز ہر لحاظ سے بالکل اسٹریٹ رہے ہیں. انہوں نے وقت فوقتاً جو پارلیمانی سہارہ ہے ان کے ساتھ اپنے پتے بھی شو کیے ہیں, لیکن دوسری جانب اس معاملے کا جو دوسرا پہلو ہے جو رد عمل سامنے آنے کا خدشہ ہے, یا جس طریقے سے آپ نے مولانا عبد العزیز صاحب کے نظریات سنے, تو وہ جو پولرائزیشن ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے, اور اس کا اب تمام کا تمام دارومدار جو ریاست کے تین دیگر حصے ہیں یعنی مکنن, پارلیمان اور پھر جوڈیشری اور پھر جو پریس ہے ان کے اوپر میرے خیال میں ذمہ داری زیادہ.
اچھا ایک تو یہ نا کہ وہ اس سینس میں تو ضرور ہے کہ وہ ان کے خیالات کی ترویج کہاں تک ہوتی ہے, کیسے ڈیل کیا جانا ہے, لیکن جو فوری طور پہ اس سے نمٹنا یا اس کے لیے تیار ہونا ہے جس ممکنہ رد عمل کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے تیاریاں آپ کو نظر آتی ہیں سویلین اور ملٹری انسٹیٹیوشنز کی ان اداروں کی؟
جی بالکل نہیں, میں انتہائی مایوس کن صورتحال دیکھ رہا ہوں. جو اس سارے معاملات کے نظریاتی آثار ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں. جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور ظاہری بات ہے وہ عسکری اداروں کا کام نہیں ہے بلکہ ریاست معاشرے اور جو ملک کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس جنگ کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا, اس معاملات کو جو ریہیبلیٹیشن ہے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے میرے سمجھتا ہوں کہ ایک تہائی سے بھی زیادہ کارسا درکار ہوگا, لیکن بدقسمتی سے وہ سنجیدگی میں نہیں دیکھ رہا ہوں.
میں کامران بخاری سے سوال کرتا ہوں, آپ بہت قریب سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں وار آن ٹیرر کا اور پاکستان سے جو کاروائیاں ہوئیں یا پاکستان میں جو کاروائیاں ہوئیں, ابھی آپ کی اسٹریٹفورڈ ڈائری کیا کہہ رہی ہے, یہ جو انیشیٹو لیے گئے ہیں آپ نے ان کو کیسے انالائز کیا ہے؟
دیکھیں میں فخر سے اگری کرتا ہوں, آئی تھنک فخر نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اس پوری کی پوری جو مسئلہ ہے اس کی جڑ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ عسکری کاروائیاں تو ہم کرتے رہیں گے, کرتے آئے ہیں اور اپنا اور ہو بھی رہی ہیں اور ہونی چاہیے بھی, لیکن وہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے اور تصویر کے اور کئی رخ ہیں, اور سب سے بڑا رخ جو ہے وہ ہے کہ جس میں آپ جو ہے جو آئیڈیالوجیکل انٹلیکچوئل جو وارفیئر ہے وہ اس میں جیتنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ آئیڈیالوجیکل سوامپ کو ڈرین نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ بیسیکلی اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ اوپر اوپر سے جو ہے وہ گندی گھاس کو جو ہے وہ مو کر رہے ہیں لان مور کے ساتھ اور نیچے سے جو ہے پھر سے اگ رہی ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے,
میں کامران معافی چاہتا ہوں, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ جو پلان دیا گیا ہے اس میں اس کا احاطہ ہوتا ہے, جیسے کہا گیا کہ منافرت کے بیس لٹریچر ہو, مدارس کی رجسٹریشن کی بات اور ان کو سکرین کرنے کی بات ہے, اور اسی طرح کسی دوسرے ملک کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہو, کوئی ہماری طرف انٹرفیئرنس نہیں کرے گا, تو وہ جو جہادزم کا کانسیپٹ ہے اس کی بھی تو نفی بظاہر لگتی ہے اس 20 نکاتی ایجنڈے میں.
جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہو رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہونا جس لیول پہ ہونا چاہیے اس لیول پہ نہیں ہو رہا. بیسکلی یہ کوئی جو ہے صرف لٹریچر کے خلاف کاروائی سے کام نہیں بنے گا, نہ ہی کوئی مدرسوں کے اوپر نگرانی سے, یہ پورے کے پورا جو اپنا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو ہے خرابیاں ہیں. تعلیمی نظام کے اندر جو ہے جس طریقے کی باتیں جو ہے بتائی جاتی ہیں, تاریخ جس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے, جس طریقے سے اپنا مذہبی تعلیم دی جاتی ہے, یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان نے کہا ہے کہ اس کی انسداد دہشت گردی کی مہم عسکریت پسندوں کے ملک میں موجود تمام ٹھکانوں پر مرتکز ہے, اور اس میں اچھے یا برے طالبان کی کوئی تخصیص نہیں. قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس پالیسی کے نتیجے میں ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون بہتر ہوا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
افغانستان کے نئے صدر اشرف غنی کے پاکستان کے گزشتہ ماہ کے دورے کے بعد دونوں جانب سے علاقائی امن کے لیے کوششوں کو فروغ دینے میں, اقتصادی اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون میں اضافے کی اطلاعات ہیں. قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پشاور میں فوج کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول پر حالیہ حملہ اس عزم کی وہ پہلی جانچ ہے جو دونوں ملکوں نے عسکریت پسندوں کی طرف سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدام کے بارے میں کیا ہے. स्कूल पर वैश्याना दहशतगर्द हमला 7 खुदकुश हमला आवरों ने किया, जिसमें 150 अफराद हलाक हुए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सरताज अजीज ने वॉयस ऑफ अमेरिका को बताया है कि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में इस हमले के जिम्मेदारों के बारे में मिलने वाली शहादतों का अफगानिस्तान में आला तरीन सतह पर तबादला किया और अफगान हुकाम ने मुनासिब अंदाज में जवाबी कार्रवाई की।
दिस वॉज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इवेंट विच कॉल्ड अपॉन दैट मैकेनिज्म टू कम इनटू प्लेस, सो देयर वर वेरी हाई लेवल एक्सचेंज।
कौम सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए वजीर आजम के मुशीर सरताज अजीज कहते हैं कि ये अपनी नौयत का पहला वाकया है जिसने जवाबी कार्रवाई पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। दोनों मुल्कों के दरमियान आला तरीन सतह पर मालूमात का तबादला हुआ और एक मजबूत कार्रवाई अमल में लाई गई, और मेरे ख्याल में इस लायामल और हिकमत अमली को आने वाले चंद हफ्तों में मजीद तकवीत मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से ज्यादा मुनज्जम तौर पर और सूरत से निपटा जा सकेगा। ये अच्छी अलामत है कि सदर गनी के सदारत संभालने के बाद जिस तआवुन का आगाज हुआ अब वो बेहतर सूरत में सामने आ रहा है। पाकिस्तानी तालिबान के लीडर मुल्ला फजलुल्ला ने मुबैना तौर पर मशरकी अफगान सूबे कुन्नड़ के इलाकों में पनाह ले रखी है और वो फौजी कार्रवाई से बचने के लिए सरहद पार भाग निकले। अफगान सिक्योरिटी अफवाज ने पेशावर में किए जाने वाले हमलों के बाद जल्द ही इन इलाकों में कार्रवाई का आगाज किया और मुतअद्दिद मफरूर बागियों को हलाक कर दिया गया। अफगानिस्तान बरसों से पाकिस्तान पर जोर देता आया है कि वो अफगान तालिबान और उनके हलीफ हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान में ठिकाना न बनाने दे, जो मकामी और अमरीका की क्यादत में बैन अल-अक़वामी अफवाज पर मौलिक हमलों में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान मुबैना तौर पर यह कहता है कि ऐसे में जब पाकिस्तान की फौज मुल्क में कार्रवाइयां करने वाले तालिबान को निशाना बना रही है, लेकिन वो अफगान तालिबान को ठिकाना बनाने से नहीं रोकती, क्योंकि उनसे पाकिस्तान को कोई खतरा लायक नहीं, बल्कि उसे जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में अपने हरीफ भारत के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अफगान हुकाम ने काबुल और मजाफात में होने वाले हालिया हमलों में इजाफे के लिए भी उन अस्क्रियत पसंदों को मोर्दे इल्जाम ठहराया है जो सरहद पार पाकिस्तान के इलाके में छुपे हुए हैं, लेकिन सरताज अजीज कहते हैं कि उनकी हुकूमत लंबे अरसे से अच्छे और बुरे तालिबान की पॉलिसी को तर्क कर चुकी है। सरताज अजीज कहते हैं कि हम अच्छे और बुरे तालिबान के दरमियान कोई तख्सीस नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में यह सवाल पैदा नहीं होता कि हम अफगानिस्तान में होने वाले हमलों के सिलसिले में किसी की मदद करते हों, लेकिन अभी भी अफगान मीडिया में बाज़ औक़ात अफगानिस्तान में होने वाली बागियाना कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जाता है, लेकिन हम इस तासुर को ज़ायल करने के लिए बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा ख्याल है कि ये माजी के ख्याल हैं जिनमें से कुछ अभी तक बाकी हैं। अफगान और अमरीकी अहदेदारों का ख्याल है कि हक्कानी नेटवर्क की कलीदी क्यादत अब भी पाकिस्तान में है और शिमाली वजीरस्तान में फौजी कार्रवाई के बाद वहां से कहीं और मुंतकिल हो गई। सरताज अजीज इस इम्कान को मुस्तरद नहीं करते कि बास अफगान अस्क्रियत पसंद मुमकिन है वजीरस्तान में हमले के बाद मुल्क के पहाड़ी इलाकों में पनाह ले चुके हों। पाकिस्तान लंबे अरसे से जोर देता आया है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में अमन और यकजहती की कोशिशों के लिए अहम है, ताहम ऐसा मालूम होता है कि सरताज अजीज अपने मुल्क के इस रिवायती मौकफ से पीछे हट रहे हैं जो माजी में दो तरफा ताल्लुकात में एक बड़ी परेशानी की वजह रहा। सरताज अजीज कहते हैं कि मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान को इसका फैसला करना है, और मेरा ख्याल यह है कि सदर अशरफ गनी ने उन्हें बातचीत के लिए दावत दी है, बाज ने जवाब दिया है और इनमें से कुछ ने नहीं भी। मेरे ख्याल में इस अमल को जारी रहने देना चाहिए, हम इस हद तक तो इसकी हिमायत करते हैं और मालूमात का तबादला करते हुए मदद दे सकते हैं। अमरीका भी यह तस्लीम करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ता तआवुन एक मुस्बत रुझान है, और उसने वादा किया है कि दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाने में मदद देगा ताकि खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान से बैन अल-अक़वामी फौज की वापसी के बाद तजिया कार देखते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बद एतमादी पर मबनी ताल्लुकात अब इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तआवुन और बाहमी एतमाद की बहाली की तरफ बढ़े हैं। बहजत चलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
हफ्ते के रोज शिमाली कोरिया ने अमरीकी सदर बराक ओबामा की जात को निशाना बनाते हुए अमरीका पर इल्जाम लगाया कि इसने इंटरनेट की तरसील में रखना डाला, जिसके बायस गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पयांगयांग का राब्ता दुनिया से कट गया और हफ्ते के रोज एक मरतबा फिर ऐसा हुआ। ملک کے اعلی ترین ادارے قومی دفاعی کمیشن کے حوالے سے جاری کیے گئے شمالی کوریا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اوباما الفاظ کے چناؤ اور عمل میں ایسے ہی غیر محتاط ہیں جیسے جنگل میں کوئی بندر۔ صومالیہ میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے الشباب کے سب سے زیادہ مطلوب کمانڈروں میں سے ایک کو پکڑ لیا ہے۔ زکریا اسماعیل نے ہرسی کو ہفتے کی صبح قصبے الواک میں کینیا کی سرحد کے قریب پکڑا۔ جنوبی علاقے جیلوں میں صومالی حکومت کی فوجیوں کے کمانڈر جنرل عباس ابراہیم نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ حکام کو لوگوں سے اطلاع ملی کہ الشباب سے تعلق رکھنے والے مشتبہ افراد ایک گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 25 دسمبر کو موگادیشو میں الشباب کے ہاتھوں افریقی یونین کی فوجوں پر کیے گئے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ہفتے کو ایک اخباری بیان میں معاون خاتون ترجمان میری ہاف نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کی اس بزدلانہ کارروائی میں ہلاک ہونے والے فوجی اور سویلین اہلکاروں کے اہل خانہ کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوکرین کے سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے عام تبادلے کے ایک حصے کے طور پر روس کے حامی علیحدگی پسندوں نے مزید 4 یوکرینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے ہفتے کے روز روسی علیحدگی پسندوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والے متعدد یوکرینی قیدیوں کا استقبال کیا۔ مسٹر پوروشنکو نے کہا کہ انہیں قیدیوں کی واپسی پر بے حد مسرت ہوئی ہے اور یوں ان کا وعدہ پورا ہو گیا کہ قیدی نیا سال اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ منائیں گے۔ مانوف گناڈی ایک سابق قیدی ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ صدر نے ہم سے ملاقات کی۔ ہماری آزادی کے لیے جو کچھ کیا گیا میں اس پر شکر گزار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈروں میں سے 11 جو اب بھی قید میں ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ ان کی آزادی سے ایک روز پہلے یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت سینکڑوں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا تھا جو روس نواز باغیوں کی 8 ماہ سے جاری بغاوت ختم کرنے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ یوکرین نے 222 باغی جبکہ علیحدگی پسندوں نے یوکرین کے 146 سروس ممبر رہا کیے۔ قیدیوں کے اس تبادلے سے ایک روز پہلے بیلاروس میں امن مذاکرات کوئی وضاحت اور آئندہ مذاکرات کی تاریخ طے کیے بغیر جمعے کو ختم ہو گئے۔ سابق سوویت لیڈر میخائل گورباچوف روس اور امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یوکرین کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے براہ راست بات چیت کریں۔ اگر کسی نے صدر پوتن اور صدر اوباما کے نام میرا کھلا خط پڑھا ہو تو میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ باہم بیٹھ کر اس خطرناک صورتحال کو بڑھنے سے روکنے کے لیے گھنٹوں، ایک روز، دو روز، جتنا بھی عرصہ درکار ہو بات کریں۔ ایک اور صورتحال ہو سکتا ہے یوکرین اور روس کے تعلقات کو متاثر کرے اور وہ یہ کہ کیف حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرائمیا سے آنے اور جانے کے لیے تمام ریل اور بس سروس معطل کر رہی ہے۔
کیمرون کی فوج نے جزیرہ نما بکاسی میں نائجیریا کے ان باشندوں کے کاروباروں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے جن پر ٹیکس چھپانے کا شبہ ہے۔ اس بارے میں موکی ایڈون کینزیکا کی رپورٹ، سادیا اسد کی زبانی۔
اشیاء خوردنوش کے اسٹور کے مالک سٹینلی اوبی کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کاروباری افراد اور ٹیکس جمع کرنے والے گروپس کے درمیان تنازعوں کے بعد جزیرہ نما میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروباری افراد کیمرون کے ٹیکسوں کے قوانین نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسیشن افسروں کے بعد کونسل اور اس کے بعد پولیس اپنے ٹیکس وصول کرنے آئے گی۔ اس پورے سسٹم کی وجہ سے آپ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اب دوبارہ کہاں جائیں، اس لیے آپ وہاں اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ ایک سال کے بعد آخر کار آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی ساری رقم ٹیکس کی ادائیگی ہی میں صرف ہو گئی ہے۔ تازہ مچھلی کا تھوک کا کاروبار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب سے کیمرون نے تیل سے مالا مال جزیرہ نما کا اقتدار سنبھالا ہے، بکاسی میں آباد نائجیریا کے باشندے کیمرون کے سپاہیوں کے ہاتھوں بارہا ہراساں کیے جا چکے ہیں۔ ایک کاروباری شخص نائری کہتے ہیں، یہ ہمارے کاروبار تباہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بکاسی کے ایک مقامی علاقے کومبو آبیڈیمو کے میئر ابوکو پیٹرک کہتے ہیں کہ ان کی کونسل کی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا ICJ کے فیصلے کے بعد کیمرون اور نائجیریا کے درمیان ہونے والے متعدد معاہدوں میں طے پایا ہے.
In the green tree, one of the articles says that there shall be no indiscriminate collection of taxes.
گرین ٹری معاہدے کی ایک شک میں کہا گیا ہے کہ جزیرہ نما میں ٹیکسوں کو بے قاعدگی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا. اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ٹیکس بالکل اکٹھے نہیں کیے جائیں گے, لیکن نائجیریا کے باشندے جن کی تعداد کیمرونی باشندوں سے زیادہ ہے اس موقف پر ڈٹ گئے ہیں کہ قطعی طور پر ٹیکس اکٹھے نہیں کیے جائیں گے. یہ الفاظ تھے کومبو آبیڈیمو کے میئر ابوکو پیٹرک کے. بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کے فوراً بعد بکاسی میں ٹیکسوں کی وصولی معطل کر دی گئی تھی, لیکن 14 اگست 2013 سے مقامی رہائشیوں نے ٹیکسوں کا اپنا حصہ ادا کرنا شروع کر دیا. علاقے میں الیکٹرانکس کی اشیاء فروخت کرنے والے امانڈی کلیٹس کہتے ہیں کہ کاروباری افراد کے لیے ٹیکس ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہمیں سسٹم کا پتہ ہے اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. جب وہ نائجیریا کے سسٹم کے تحت تھے تو وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے, لیکن کیمرون میں ٹیکس کا مسئلہ عمومی نوعیت کا ہے. برنارڈ اوکالیا بلائی کیمرون کے جنوب مغربی علاقے کے گورنر ہیں جہاں بکاسی واقع ہے. انہوں نے نائجیریا کے باشندوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ٹیکسوں کی ادائیگی سے انکار کر کے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی شرائط کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. اوکالیا کہہ رہے تھے کہ کیمرون ان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ بکاسی اب کیمرون کا علاقہ ہے اور جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے اسے اپنے ٹیکس ادا کرنے چاہیے اور خود کو کیمرون کے تمام قواعد و ضوابط کے تابع کر لینا چاہیے. اوکالیا بلائی مزید کہتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ نے نائجیریا کی ریاست کراس ریور سے بکاسی آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے کرفیو لگا دیا ہے کیونکہ وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو رات کے وقت نائجیریا سے بکاسی کے سفر سے روکنے کا فیصلہ ان شکایات کے بعد آبادی کے ساتھ ہونے والی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا کہ کچھ لٹیرے بحری سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آبادی پر حملے کر رہے ہیں اور ٹیکسوں کا اپنا حصہ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں. بین الاقوامی عدالت انصاف نے نائجیریا کو 2008 سے 5 سال کا وقت دیا تھا جس میں اسے متنازع جزیرہ نما بکاسی کو مکمل طور پر کیمرون کے حوالے کرنا تھا. 14 اگست 2013 سے نائجیریا کے باشندوں کے لیے جن کی تعداد 300,000 کی آبادی پر مشتمل جزیرہ نما میں 90% ہے لازم ہو چکا ہے کہ وہ مقامی رہائشی اجازت نامے حاصل کریں اور انہیں کیمرون میں رہنے والے غیر ملکی شہری سمجھا جائے. جو لوگ کیمرون کے شہری بننے کا فیصلہ کر لیں انہیں وہاں کے شہری بننے کے لیے قومی شناختی کارڈز حاصل کرنے ہوں گے اور وہاں کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا. بین الاقوامی عدالت انصاف نے 2002 کے ایک فیصلے میں بکاسی کو کیمرون کے سپرد کیا تھا. نائجیریا نے آخر کار اس فیصلے سے روگردانی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بکاسی کے بہت سے مقامی رہائشیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کے بعد کنٹرول حوالے کر دیا. کیمرون نے علاقے کی ترقی میں مدد کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی کے سربراہ دو بیلتھا بکاتا کہتے ہیں کہ ان کے لیے لوگوں کو کیمرون میں خود کو مطمئن محسوس کرنا مشکل ہو رہا ہے.
Their culture is not our culture and so they have to be sensitized. We are just trying to make them see.
ان کا کلچر ہمارے جیسا نہیں ہے اور اس لیے انہیں اس کا عادی بنانا ہوگا. ہم ابھی صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے یہ یقین دلائیں کہ بکاسی کیمرون کا حصہ ہے, لیکن انہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اب ہمیں خود اپنے قوانین اور اپنے ضابطے استعمال کرنے ہوں گے جو کیمرون کے قوانین اور ضابطے ہیں. جن ضابطوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا انہیں بھی کرنا چاہیے. یہ الفاظ تھے کمیٹی کے سربراہ ڈو بیلتھا بکاتا کے. بکاسی تیل سے مالا مال ایک جزیرہ نما ہے اور اس میں بحری اوکیانوس کا ایک بہت زرخیز علاقہ شامل ہے. کیمرون نے 1990 تک اس علاقے کو نظر انداز کیا, جس کے بعد اس نے یہ علاقہ واپس لینے کی کوشش کی, جس سے نائجیریا کے فوجیوں کے ساتھ ایک سنگین محاذرائی نے جنم لیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 8:30 ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی کے پرانے حاجی کیمپ کے علاقے کی سومرو گلی میں لکڑی کے ایک گودام میں اتوار کی رات گئے آگ لگنے کے واقعے میں کپڑے کی قریبی مارکیٹ اور عمارتوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے بلاغ عامہ کے ذرائع کو بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 2 اسنار کل جائے حادثہ پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کا کام جاری ہے۔ ذرائع نے اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دیا ہے، جس نے ذرائع کے بقول قریبی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت الوباد نے امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی فوری ہدایات جاری کی ہیں۔ پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 7ویں برسی گڑی خدا بخش لاڑکانہ میں منائی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور لیڈروں نے بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت کی۔ اس موقع پر فاتح خانی ہوئی اور ایک عوامی اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ اجتماع سے سابق صدر آصف علی زرداری سمیت اہم لیڈروں نے خطاب کیا۔ اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی 7ویں برسی کے موقع پر ہفتے کو ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمدرد، کارکن اور رہنما گھڑی خدا بخش لاڑکانہ میں جمع ہوئے، جہاں انہوں نے بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر گھڑی خدا بخش میں ایک جلسے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس سے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ، مختوم امین فہیم اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے ملک میں سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت کا اقرار کیا، لیکن اس پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔
کیا ہم اس قانون پہ ووٹ دیں گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ کبھی بھی کالا قانون نہ بن سکے، کبھی بھی یہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، کبھی یہ کسی صحافی کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، کبھی یہ کسی انٹلیکٹ کے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔
آصف علی زرداری نے کہا کہ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اور پارٹی کے بارے میں مخالفین نے افواہیں پھیلا رکھی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت نہ کرنے پر مقامی ذرائع ابلاغ پر پارٹی میں اختلافات کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق بلاول نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر برسی میں شرکت نہیں کی۔ آج بھی مقامی ذرائع ابلاغ پہ بے نظیر بھٹو کے قتل کو کئی سال بیت جانے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کے نہ پکڑے جانے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی مقتول رہنما بے نظیر بھٹو کی 7ویں برسی گڑی خدا بخش میں منائی گئی۔ اس موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی کے اندر اختلافات کی خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے طور پر فوج کی سربراہی والی خصوصی عدالتوں پر تحفظات کے ساتھ ان کی مشروط حمایت کی۔ پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں زویا ملک، راؤ خالد اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہناز وزیر علی سے گفتگو کی۔ سماعت فرمائیے اس گفتگو کے چند اقتباسات۔
بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کا جب دور اقتدار ختم ہوا ہے، دور اقتدار میں سٹرگل کر رہی تھی، جب ختم ہوا ہے تو اس کی پاپولیرٹی کا گراف الیکشن میں آپ کو نظر آ گیا۔ اس کے بعد سے جو پنجاب اور دوسرے علاقے سندھ کے علاوہ وہ سٹرگل کر رہی ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی ری ایمرجنس کی بھی کوشش انہوں نے بلاول کے ذریعے کی ہے، کافی مشکلات کا اس کو سامنا ہے اور وہ آج ریفلیکٹ ہوئی ہے وہاں پہ۔ اس میں چاہے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے اختلافات نہ بھی ہوں، لیکن وہ چیزیں اب سندھ میں بھی ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی۔ عمران خان کے جلسے میں ریفلیکٹ ہوئی، اب بے نظیر کے بستی کے موقع پر وہ چیز ریفلیکٹ हो रही है, लीडरशिप तो वो मौजूद नहीं थी जो हर दफा स्टेज पर मौजूद होती थी पीपुल्स पार्टी की अपनी, और फिर उस तरह से जो जोश और जज्बा जिस तरह से पंजाब से गाड़ियां भरके जाती थी, ट्रेनें भरके जाती थी, कश्मीर से लोग जाते थे, उस तरह से यहाँ पे भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो ये काफी सर्वाइवल का मसला नजर आया
पीपल्स पार्टी। हमारे सवाल के दो एंगल थे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा बेनजीर भुट्टो साहिबा की सातवीं बरसी के मौके पे, एक तो यानी जाहिरी हयात तो उसकी आपके ख्याल में कैसी रही, क्या यही उसकी छब हुआ करती थी पहले और आज, और दूसरा कंटेंट जो था उसके अंदर?
मैं समझता हूँ कि आज की जो बरसी की तकरीब थी वो माजी की तरह भरपूर तरीके से नहीं हो सकी, ना ही उसमें वो उस हद तक हाजिरी थी या जोशो खरोश भी नहीं था ज्यादों के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिलावल साहब तशरीफ नहीं जा सके उसके नतीजे में जो एक अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ
सही।
उसके भी असरात मुरतब हुए। अलावा से ही मैं समझता हूँ कि जनाब आसद जरदारी साहब ने जो तकरीर की उसके अंदर भी कुछ ज्यादा गहराई या वसत नजर नहीं आई। अभी ये पीपल्स पार्टी या इस जो आपकी तकरीर को इस तनाजर में देखना चाहिए जो गुज़श्ता डेढ़ दो महीने के अंदर हमें पीपल्स पार्टी की गोम गो की सूरत हाल नजर आती है।
क्या खौफ भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा कि फौजी कोर्ट्स में मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं मियां साहब और मैं ही कल यहाँ हमारा ट्रायल ना हो रहा हो। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इसी तरह के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
मैं नहीं समझता, देखे मैं करूँ क्योंकि हमारा एक खास माजी है, जैसे कहा जाता है कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, माजी में इस तरह के वाकयात हुए, लेकिन ये 2014 है। अब पाकिस्तान के हालात 100% जो हैं ये माजी के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
शहनाज वजीर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायदीन में से एक सीनियर हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ वाबस्तगी रही और पिछले दौर में एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थी। शहनाज वजीर अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज बीबी साहिबा की सातवीं बरसी है, उसके मौके पे जो एनालिसिस हुए उसमें दो बातें, एक तो वो कहते हैं कि जाहरी तौर पर जो पीपल्स पार्टी को एक मलका था जिस तरह के उसके जलसे जुलूस, तो वो छब नजर नहीं आई आज के गैदरिंग में, और दूसरा जो कंटेंट है उसमें भी क्रिटिक्स ये कह रही हैं कुछ ज्यादा फोकस या क्लैरिटी नहीं थी पैगामात में।
हाल ही में सानिया पेशावर के बाद जिस तरह सारी क्यादत इकट्ठी मिलकर एक फैसला किया है उसके बारे में, तो आज आपको पता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी पर उनके मजार पर जो तकारीर हुई उसमें ये एक अहम पॉलिसी का जुज जो था वो तो वाजे हो चुका। मैं समझती हूँ कि ये कहना बजा नहीं है कि हमारी तरफ से कोई पॉलिसी या कोई ऐसी वाजे बात नहीं हुई। दहशतगर्दी पर पहले दिन से स्टैंड पीपुल्स पार्टी का था, बहुत भारी कीमत हमने अदा की है गवर्नमेंट के अंदर होते हुए भी, उसके बाहर होते हुए भी, और आखिरकार बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान भी कुर्बान की।
अच्छा
और ये तो मैं हमें तारीख का जो जो हिस्सा है ये सबके सामने।
दूसरा जो पार्टी के अंदरूनी तौर पर स्टेज के ऊपर जो नुमाइंदगी होनी चाहिए पंजाब से या बिलावल साहब का वहाँ पे मौजूद होना, उसके मफकूद होने पे भी सवालिया निशान है। इसको
देखिए इस दफा ये फैसला हुआ था, इस तरह इशारा कर रहे हैं, ये फैसला हुआ था, ये पहले भी फैसला हो चुका था कि सारे सूबों में क्योंकि बहुत सारी बड़ी तादाद में वर्कर हमेशा मजार पर नहीं पहुंच सकते, तो इस दफा यही फैसला हुआ था कि हर सूबे में अपना अपना बहुत बड़ा इहतमाम किया जाए और मुहतरमा बीबी शहीद के नाम पर जलसा भी हो, उनकी बरसी के लिए भी और उनकी याद में भी, और उनके लिए दुआ की जाए।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों ने योबके में सबकजई डैम के करीब एक मुश्तरका कार्रवाई में हथियारों और असलहे के एक बड़े जखीरे पर कब्जा कर लिया है। मकामी अहदेदारों के मुताबिक एक अस्करियत पसंद ने इस कार्रवाई के दौरान खुद को धमाके से उड़ा दिया जबकि दूसरा फायरिंग में हलाक हो गया। इस बारे में तफसीलात क्वेटा से सतार काकड़ की रिपोर्ट में।
जनूब मगरबी सूबा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए दो मुश्तबा दहशतगर्दों को हलाक जबकि भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जिला जोब के इलाके ग्वाल इस्माइलजी में एक मकान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज जब यहां पहुंची तो वहां मौजूद एक मुश्तबा दहशतगर्द ने अपने जिस्म से बंधे बारूदी मवाद में धमाका कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में यहां मौजूद दूसरा मुबैना दहशतगर्द भी मारा गया जबकि मकान से सिक्योरिटी फोर्सेज ने 500 देसी साख्ता बम, 200 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और बड़ी मकदार پشاور میں اسلحہ برآمد کیا. گزشتہ ہفتے پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بلوچستان کے 3 علاقوں کچلاغ، قلعہ سیف اللہ اور زیارت میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن کیے گئے ہیں، جس میں اب تک سیکورٹی حکام کے بقول 12 دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 درجن سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. ادھر مشرقی ضلع ڈیرہ بگٹی سے لوٹی جانے والے ایف سی کی گاڑیوں کے قافلے پر سڑک میں نصب بم سے حملہ کیا گیا، جس سے ایک اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے. صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے وائس اپ امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ سیکورٹی فورسز زیادہ منظم انداز میں کارروائیاں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماضی کی نسبت صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر حد تک بہتری دیکھی جا رہی ہے.
ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، فورسز بھی گیئر اپ ہو گئی ہیں. چیلنج کو فیس کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل بیکنگ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا مقصد اور اہداف ایک ہی ہوں گے کہ بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں کو امن دینا، تو یہ جو طاقتیں ہیں جو کہ بٹس اینڈ پیسز میں کسی بھی شکل میں آتی ہیں ان کو ناکامی ہوگی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اس طرح کی عملیات میں شامل ہیں ہمارا حکومت کا کام ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے.
دریا اسنا دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر پابندی ختم ہونے کے بعد ملک کے مختلف جیلوں کی طرح بلوچستان میں بھی جیلوں کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جیل پر کسی ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر کوئٹہ کی سینٹرل جیل سے بھی 24 اہم قیدیوں کو مچ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو روک دے اور سزائے موت پر عارضی پابندی کو بحال کرے. سیکرٹری جنرل بان کی مون نے 25 دسمبر کو وزیر اعظم نواز شریف پر ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے پشاور سانحے پر تعزیت کا اظہار کیا. بان کی مون کے ترجمان کے مطابق پاکستان کی دشوار صورتحال کو سمجھتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے سزائے موت پر پابندی لگانے کو کہا. وزیر اعظم کی دفتر کی طرف سے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کا احترام کرتا ہے، لیکن غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر غیر معمولی اقدامات اٹھانا ضروری ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا ہے کہ مجرموں کو پھانسیاں دیے جانے کا سلسلہ روکا جائے اور سزائے موت پر عمل درآمد پر دوبارہ پابندی عائد کی جائے. بان کی مون نے 25 دسمبر کی شب پاکستانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا. اقوام متحدہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل نے پاکستان کو درپیش مشکل حالات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سزائے موت پر عمل درآمد کو روکے. ٹیلی فون پر رابطے کے دوران دونوں نے جمہوریت، قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی ضرورت اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے احترام کا اعتراف کیا. ادھر ہفتے کو وزیر اعظم نواز شریف کے ترجمان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت بین الاقوامی برادری کا احترام کرتی ہے، لیکن اس وقت ملک کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات ہی کی ضرورت ہے. ترجمان نے کہا کہ پرامن پاکستان پوری دنیا کے مفاد میں ہے. حکمران جماعت کے سینیٹر مشاہد اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سزاؤں کا مطلب قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوتا ہے.
یہ سزائیں جو ہوتی ہیں یہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ جرائم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ قانون ہمارے ہاں قانون کی دہشت نہیں ہے لوگوں پہ. لوگ سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کریں گے ہمیں ہمارا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت پہ اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اور تمام سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو ہے وہ اکٹھی ہے، چاہے وہ فوج ہو، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، سیاستدان ہوں، میڈیا ہو، سب اکٹھے ہیں. اور جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لیا کرتی ہیں.
16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت نے دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر 6 سال سے عائد عارضی پابندی ختم کر دی تھی اور اب تک 6 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. پاکستان میں 2008 سے سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی چلی آ رہی تھی، لیکن رواں ماہ اس پابندی کے ختم کرنے کے حکومت کے فیصلے کے بعد انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے اور اس فیصلے کو واپس لیے جانے کے مطالبات دہرائے جا رہے ہیں. تاہم پاکستانی عہدیدار بشمول قانونی اور سماجی حلقوں کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ قانون کے مطابق سزائیں پانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ساتھ ساتھ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اہم تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں عدالتی نظام میں کیا خرابیاں ہیں جو کیپٹل پنشمنٹ میں بین الاقوامی برادری کے لیے تشویش کا باعث بنتی ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس پر ہمارے ساتھی اسد حسن نے سیکیورٹی امور سے متعلق قوانین کے ماہر بیرسٹر امجد ملک سے گفتگو کی. سماعت فرمائیے اس گفتگو کے چند اقتباسات.
دیکھیں، یو این او اور یورپین یونین کا جو موقف ہے وہ ان کے سٹیٹڈ پوائنٹ سے مختلف نہیں ہے. وہ ایسا ہی کہتے ہیں، ان کا یورپین یونین کا آرٹیکل 2 جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے، بلکہ ایبولیشن آف ڈیتھ پینلٹی کے لیے کہتا ہے جو بھی سگنیٹری ممالک ہے. پاکستان کی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو گلے کاٹ رہے ہیں یا جو بچوں کو اس طرح شہید کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان کے اوپر ہما جیسی پالیسی لے کے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ڈیٹرنٹ کیا ہوگا. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ہم پکڑ کے تو انہی عدالتوں سے ٹرائی کریں گے، تو ان کو پتا ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں سالہ سال ہجرت اللہ جیسے مجرموں کو جائے واردات کے اوپر پکڑنے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان کے ڈائریکٹ شواہد نہیں ہیں جو مجوزہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ریکوائر ہے. دہشت گردی کی عدالتیں بھی بنائی، ان کے حساب سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا. ڈیتھ سینٹنسز صرف انہی کو دی جا رہی ہے جو ڈیو پروسیس آف لا ٹرائل سسٹم پاکستان کے موجودہ سسٹم سے گزر چکے ہیں، یہ کوئی نئی ٹرائل سے نہیں گزرے. اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر بنو جیل یا سانگڑھ جیل یا کراچی جیل پہ ہونے والا واقعہ جو ابھی پچھلے دنوں ہوا ہے، اگر آپ ٹیررسٹ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمیں پکڑ کے کسی جیل میں ہی رکھا جائے گا اور بعد میں متشدد گروپ جو ہے وہ چھڑوا لیں گے، تو وہ کوئی ڈیٹرنٹ نہیں ہوگا. میرے خیال میں اگر فوج ضرب عزم کے ذریعے فاٹا کے علاقوں میں جاتی ہے اور برسر پیکار ہے، تو ان کے ہاتھ میں اگر یہ پاور ہے شوٹ ٹو کل کی، اور یا امریکن کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ڈرون کے ذریعے جج اینڈ جیوری کے ذریعے جتنے چاہے لوگ مرضی مار دیں، تو ایک ڈیو پروسیس کے تحت سن سیٹ کلاز کے تحت لمیٹڈ ٹائم کے لیے کچھ ٹرائبیونلز بنائے جا سکتے ہیں فاسٹ ٹریک. اس دوران میں کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کر لیں. کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کم از کم 6 مہینے سے 2 سال چاہیے ہوں گے، جس میں جوڈیشری، لائر، سول سوسائٹی، پارلیمنٹیرین، گورنمنٹ اور اپوزیشن، یہ سب کو شامل ہونا پڑے گا. لیجسلیشن طویل عرصہ درکار ہے.
آپ کے خیال میں پاکستان کا جو کرنٹ عدالتی نظام ہے وہ کیوں کیپیبل نہیں ہے اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے مقدمات کو ڈیل کرنے میں؟
دیکھیں، ہم نے 9/11 کے بعد امریکہ میں بہت ساری قانونی دیکھی، قانون سازی، برطانیہ میں 7/7 کے بعد ٹیررزم ایکٹ 2000 سمیت دیگر قوانین آئے. یہاں پہ ٹیررسٹ کا سیکرٹ ٹرائل ہوتا ہے جو فارنرز ہوتے ہیں، جس میں وکلا کو اندر جانے کی بھی کئی دفعہ اجازت نہیں ہوتی، ایویڈنس دکھایا نہیں جاتا، جج خفیہ سنتا ہے معاملہ. پاکستان نے اس طریقے سے ترقی نہیں کی 9/11 کے بعد. ہم نے جنگ میں الائز کے طور پہ حصہ تو لیا ہے، فوج تو جھونکی ہے اپنی، لیکن نہ تو ہم نے ٹرائل سسٹم مضبوط کیا، نہ اسپیشلسٹ کوٹ بنائے، نہ انٹیلیجنس گیدرنگ اور شیئرنگ کا معاملہ صحیح کیا. سو پری کرائم ڈیٹیکشن نہ ہونے کے برابر ہے. ہم واقعہ ہونے کے بعد جو ہے اپنی جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، ایموشنل ریئیکشن اور کچھ واقعات کرتے ہیں، لیکن ہما جیسی پالیسی آج تک جس طرح کی وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں اب دیکھ رہے ہیں، ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا.
بھارت کی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہواگ نے آسام میں تشدد کے شکار علاقوں کا دورہ کیا ہے. جنرل نے اپنے دورے کے دوران موقع پر فوج کے اعلی عہدیداروں سے ملاقاتوں میں آسام کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے، جہاں این ڈی ایف بی عسکریت پسندوں کے حملے میں 81 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یونین ہوم منسٹر راج ناتھ سنگھ نے بھی جمعرات کو ریاست کا دورہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف کڑی پالیسی اپنائے گی. اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
آسام میں بوڈو دہشت گردوں کے ذریعے بڑی تعداد میں آدیواسیوں کی ہلاکت کے 3 روز بعد آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے متاثرہ مقامات اور سرحدی علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے گوہاٹی میں فوج کے اعلی حکام کے ساتھ بند کمرے میں ایک اجلاس بھی کیا، جس میں تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. فوج نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق بھوٹان اور میانمار میں بھی بوڈو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مشترکہ کارروائی کی جائے گی. بھوٹان اس کارروائی کے لیے تیار ہے, جبکہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ جلد ہی میانمار سے اس بارے میں بات کریں گے. انہوں نے آرمی چیف کو اس سلسلے میں یقین دہانی کرائی ہے. آسام کے سونت پور اور کوکراجھار اضلاع کے متعدد موازیات پر NDFB کے دہشت گردوں نے 23 دسمبر کی شب میں حملے کیے تھے اور آدیواسیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی, جس کے نتیجے میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے. ہلاک شدگان کی تعداد اب بڑھ کر 81 ہو گئی ہے. جس گروپ نے حملہ کیا وہ حکومت سے مذاکرات کے خلاف ہے. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جمعرات کے روز ریاست کا دورہ کیا اور کہا تھا کہ حکومت دہشت گردوں کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کرے گی. ان حملوں کے بعد بڑی تعداد میں آدیواسی نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے CEO PK تیواری کے مطابق کوکراجھار, چیرانگ, سونت پور اور اودالگوری اضلاع کے 7,000 سے زائد افراد 61 کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ان حملوں کے بعد آدیواسیوں کی جانب سے مشتعل احتجاج کیا گیا تھا اور کئی مقامات پر مارچ نکالے گئے تھے. آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی ملاقات اور تبادلے خیال کے بعد فوج کی سربراہی میں 11,000 سے زائد جوانوں نے اپنا آپریشن شروع کیا ہے, جس میں فوج کے ساتھ ساتھ نیم مسلح دستوں, آسام رائفلز اور مقامی پولیس کے جوان بھی شامل ہیں. دہشت گردوں پر نظر رکھنے کے لیے ہیلی کاپٹروں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ بھاگ کر میانمار یا بنگلہ دیش نہ جا سکیں. پولیس ذرائع کے مطابق بوڈو دہشت گرد اروناچل پردیش کی پہاڑیوں میں روپوش ہیں. دریاسنا مختلف تنظیموں کی جانب سے 12 گھنٹے کا ریاست گیر بند جاری ہے, جس کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے صدر باراک اوباما کے لیے سن 2014 سیاسی طور پر ایک مشکل جبکہ ریپبلکن جماعت کے لیے ایک بہت اچھا سال ثابت ہوا. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ.
ریپبلکن جماعت کو نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں اپنی کامیابیوں کے بعد جنوری سے کانگریس کے دونوں ایوانوں کا کنٹرول حاصل ہو جائے گا. اس سے صدر اوباما کو اپنے عہدے کے آخری 2 برسوں میں ایک بڑے سیاسی چیلنج کا سامنا ہوگا. لیکن مسٹر اوباما پہلے ہی یہ عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملکوں کی جانب واپسی سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے 2 ٹوک اقدامات کریں گے اور کیوبا سے نئے سفارتی تعلقات کی شروعات کریں گے. صدر اوباما کا کہنا تھا,
After all, these 50 years have shown that isolation has not worked.
باہر طور ان تمام 50 برسوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ الگ تھلگ کرنے سے کام نہیں چلا. اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا انداز اپنایا جائے. ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے ایوان کے سپیکر جان بینر کہتے ہیں کہ سن 2015 میں دونوں ایوانوں پر کنٹرول کے بعد ان کی جماعت ملک کو یہ دکھانے کے لیے تیار ہے کہ وہ امور مملکت چلانے کی اہلیت رکھتی ہے. بینر کہتے ہیں,
Of course, the opportunity to serve the American people is always humbling.
بلا شبہ امریکی عوام کی خدمت کرنا ہمارا ہمیشہ سے ایک قابل فخر موقع ہوتا ہے, اور ایک ایسے وقت میں یہ اور بھی زیادہ قابل فخر ہے جب ہمارے ملک کو اتنے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہو. ہم کام شروع کرنے کے لیے تیار اور مشتاق ہیں. ریپبلکن تجزیہ کار فلپ سٹٹس کہتے ہیں کہ اوباما کے دور صدارت کے آخری 2 برسوں میں کانگریس پر ریپبلکن جماعت کے کنٹرول سے مزید جماعتی تعطل کی فضا تیار ہو گئی ہے. انہوں نے کہا,
I also think there's a limited window going into 2015 and then once some of the potential presidential,
میرا یہ خیال بھی ہے کہ سن 2015 میں ان کے لیے محدود وقت باقی بچے گا, اور پھر جب کچھ امکانی صدارتی امیدوار صورتحال کا جائزہ لینا اور اعلان کرنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک جنگ ہوگی, کسی کی آپس میں نہیں بنے گی, اور واشنگٹن میں کچھ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو جائے گی جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. یونیورسٹی آف شکاگو کے ایک ماہر ولیم ہاول کہتے ہیں کہ اب جبکہ ووٹر سن 2016 کے صدارتی انتخابات کے منتظر ہیں, ریپبلکنز کی جانب سے اپنی جماعت کے تاثر کو بہتر بنانے کی کوششوں سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے. ہاول کہتے ہیں,
They need to demonstrate their ability to effectively govern. They can't strictly and solely be an obstruction.
انہیں مؤثر طریقے سے حکومت چلانے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ امریکی سیاست میں صرف اور صرف ایک رکاوٹ ڈالنے والی قوت نہیں بن سکتے. انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کو اپنے انجام تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ادھر سن 2015 کے دوران توجہ صدارتی سیاست کی جانب مسلسل بڑھتی رہے گی، جس میں ڈیموکریٹ جماعت کی ہلری کلنٹن کا امکانی امیدوار ہونا شامل ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کا کہنا تھا،
So we know we have work to do. We have to knock down barriers. Women themselves have to develop the confidence.
ہمیں رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی، خواتین کو خود اپنے عزائم کے حصول کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہوگا۔ ریپبلیکن جماعت سے تعلق رکھنے والے فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش صدارتی مقابلے میں حصہ لینے کے امکانات کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ اس میدان میں اترنے والے بہت سے امیدواروں میں سے پہلے ہوں گے۔ توقع ہے کہ ریپبلیکن امیدواروں کی ایک بڑی تعداد سامنے آئے گی۔ اس بارے میں جیب بش کا کہنا ہے،
I have no clue if I would be a good candidate. I hope I would be. I think I could serve.
مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آیا میں ایک اچھا امیدوار ہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک اچھا ہی امیدوار ثابت ہوں گا۔ سچ کہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ میں صدر کے طور پر اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہوں، لیکن میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صدارتی مہم کی جانب جیب بش کا قدم سن 2016 کی دوڑ میں ایک اور کلنٹن بش مقابلے کا امکان پیدا کر سکتا ہے، جو اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ دونوں خاندان امریکی سیاست میں ابھی تک وہی حیثیت رکھتے ہیں جسے جدید سیاسی موروثیت کہا جا سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں جائنٹ موبائل گروپ نامی انسانی حقوق کے گروپ سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکنوں نے جب یہ دیکھا کہ متعدد لوگ 13 دسمبر کو ان کے دفاتر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے عمارت کو خالی کر دیا۔ فوراً بعد ہی دفاتر میں آگ بھڑک اٹھی اور بعد میں پتہ چلا کہ تمام آلات توڑ پھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے اگلے دن چیچن پولیس جوائنٹ موبائل گروپ کی ملکیت والے ایک اپارٹمنٹ میں وارنٹ کے بغیر داخل ہو گئی، عمارت میں توڑ پھوڑ مچا دی اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے۔ انہوں نے دو وکیلوں کی جسمانی تلاشی لی جو اس وقت عمارت میں موجود تھے، اور انہیں کئی گھنٹوں تک کسی الزام کے بغیر حراست میں رکھا۔ جائنٹ موبائل گروپ اس پروگرام کا حصہ ہے جو اظہار ثانی کے خلاف کمیٹی نے شروع کیا ہے اور جو روس کی غیر سرکاری تنظیم ہے۔ اس کا مقصد روس کی پشت پناہی رکھنے والے لیڈر رمضان قادیروف کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی چھان بین کرنا۔ تقریباً 50 وکلاء روس کے اس پورے علاقے میں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے کام کرتے ہیں، جہاں انسانی حقوق کے بہت سارے سرگرم کارکن اور صحافی حضرات جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی چھان بین کرتے ہیں لاپتہ ہو گئے ہیں یا انہیں مار دیا گیا ہے۔ ایزہ رسانی کے خلاف کمیٹی اور جائنٹ موبائل گروپ دونوں کی قیادت انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور کریملن کی کونسل برائے انسانی حقوق کے ممبر ایگور کالیاپن کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے علم برداروں کے خلاف حالیہ حملے کا آغاز اس کے بعد ہوا جب 4 دسمبر کو گروزنی میں قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں پر باغیوں نے حملہ کر دیا۔ اس دن قانون کا نفاذ کرنے والے 14 افراد اور تمام کے تمام باغی ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے جواب میں رمضان قادیروف نے اعلان کیا کہ عسکریت پسندوں کے خاندانوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ آس پاس کے دیہاتوں میں جب متعدد مکانوں کو جلا دیا گیا تو ایگور کالیاپن نے روس کے اعلی سرکاری وکیل سے اپیل کی کہ اس بات کی تفتیش کریں کہ باغیوں کے خاندانوں کے خلاف اجتماعی سزا کے بارے میں قادیروف کے احکامات روس کے تعزیراتی قانون کی شق 286 کے تحت تعزیراتی جرم ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد سے مسٹر کالیاپن کو شدید طور پر ہراساں کیا گیا ہے۔ ایک نیوز کانفرنس کے دوران ان پر انڈے پھینکے گئے اور ان سے بد کلامی کی گئی۔ اس کے علاوہ انہیں متعدد دھمکی آمیز فون کیے گئے اور ٹیکسٹ پیغامات بھیجے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جائنٹ موبائل گروپ کے گروزنی میں واقع دفاتر میں آتش زدگی اور انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کے خلاف، جن میں ایگور کالیاپن شامل ہیں دھمکیوں پر سخت تشویش ہے. ہم حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے اور ان افراد کے خلاف دھمکیوں کی چھان بین کریں اور چیچنیا اور تمام روس میں انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اور آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.